بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء، وانحصرت الأوصاف عن كنه معرفته، وردعت عظمته العقول، والذي لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد البطحاء سيد المرسلين والأنبياء أبي القاسم محمد المصطفى. وعلى الجوهرة القدسية البتول العذراء سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى بعلها أمير المؤمنين، وبنيها الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله وحجته الكبرى، الذي بيمنه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، ولولاه لصاحت الأرض بأهلها، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا حرام على أهل الآخرة، والآخرة حرام على أهل الدنيا، وهما حرامان على أهل الله. صلوات
اللهم صل على محمد.
اس سلسلہ مجالس میں ہم اسلام دین محبت کے عنوان سے علائم حب کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہے، اور آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے. اور آج جس علامت کو عرض خدمت کرنا ہے، وہ علامت ہے کہ جس کو متعدد احادیث کی روشنی سے استفادہ کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صاحبان محبت اہل اللہ ہوا کرتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں. صاحبان محبت جب محبت کے بلند درجات پہ فائز ہوتے ہیں تو ان کو سوائے خدا کے کچھ نظر نہیں آتا. پیغمبر اکرم کی یہ حدیث کے جو عوال لعالی سے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ الدنیا حرام علی اہل الاخرہ، دنیا آخرت والوں پر حرام ہے، والآخرت حرام علی اہل الدنیا، اور آخرت دنیا والوں پر حرام ہے. وہما حرامان علی اہل اللہ، اور یہ دونوں اللہ والوں پر حرام ہے. معلوم ہوا کہ جو لوگ دنیا دار ہیں، جن کا ہم و غم دنیا کمانا ہے، جن کی زندگی کا ماحصل دنیا کے پیچھے دوڑ ہے، جن کی زندگی کا ہدف اور مقصد دنیا کو حاصل کرنا ہے، وہ لوگ عمل اخروی سے محروم رہیں گے. جن لوگوں کی زندگی کا مقصد آخرت کی تحصیل ہے, آخرت کو کمانا ہے, عقبہ کے درجات حاصل کرنا ہے, وہ لوگ اس دنیا کی طرف ملتفت نہیں ہوں گے. اور جو ہستیاں اللہ والی ہیں, جن شخصیات کو صرف اور صرف خدا کی پرواہ ہے, انہیں نہ دنیا کی حاجت ہے نہ آخرت کی حاجت ہے, چونکہ ان کے لیے خدا ہی کافی ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنی قدر کو پہچانے. جیسے ہمارے مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, لیس لانفسکم ثمن الا الجنہ فلا تبیعوها بغیرها, تمہارے روحوں کی, تمہارے نفسوں کی, تمہارے وجود کی بالفاظ دیگر کوئی قیمت نہیں ہے سوائے بہشت کے. فلا تبیعوها بغیرها, تو ان کو جنت کے علاوہ کسی اور قیمت پہ مت بیچنا. تو معلوم ہوا اگر بہشت کے علاوہ ہم نے اپنی روح کی کوئی اور قیمت لگائی, اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے روح کی قدردانی نہیں کی, کیونکہ اس کی قیمت تو ہے ہی نہیں. کائنات کی کوئی چیز, اس دنیا کی, عالم مادہ کی کوئی چیز اس کی برابری کر ہی نہیں سکتی. اب ہم نے دنیا کی, پیغمبر اکرم نے یہی فرمایا تھا نا کہ شبر من الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا, جنت کی ایک بالشت دنیا اور وہ تمام تر چیزیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں ان سب سے بہتر ہے. معلوم ہوا کہ جنت کی ایک بالشت کا مقابلہ بھی پوری دنیا اور ما فیہا نہیں کر سکتا, تو پوری جنت کا کیا مقابلہ کریں گے؟ یہ تو انسان کی کج فہمی اور انسان کی یہ نقص عقل ہے انسان کا, اور انسان کا یہ سوء عقیدہ ہے, اور انسان کی یہ بد رفتاری ہے, اور انسان کی بے نصیبی ہے کہ اللہ تعالی کے حضور میں, اللہ کی موجودگی میں, اور اس کی پارسا ہستیوں کی رہنمائی کی موجودگی میں, اس کے باوجود انسان اس دنیا کو قدر و قیمت کی منزلت سے دیکھے. یہ انسان کی واقعا بد نصیبی ہے. چنانچہ دنیا کو پیش کیا گیا پیغمبر اکرم کے سامنے, اور آخرت کو بھی پیش کیا گیا, آپ نے دونوں میں سے کسی کی طرف نگاہ نہیں اٹھا کے دیکھا. پیغمبر کے لیے اللہ ہی کافی ہے. مولا کائنات کے حضور میں دونوں چیزیں رکھی گئیں, آپ نے کسی کی طرف توجہ ہی نہیں فرمائی. کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں, جائز ہے, حرام تو نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دوزخ کی آگ سے ڈر کے عبادت کرتے ہیں, یہ بھی جائز ہے, کوئی حرام نہیں ہے, مگر یہ عبادت کا کوئی بلند درجہ بھی نہیں ہے. بیشتر لوگ کے جو دنیا میں عبادت میں مشغول ہیں وہ جہنم کے خوف سے ہی کرتے ہیں, اور قلیل تعداد ایسی ہے کہ جو جنت کے اندر موجود نعمتیں, جنت کی لالچ, جنت کے حرص میں عبادت کر رہے ہیں. بہت کم تعداد ہے. تو انسان اتنا کوتاہ نظر ہے کہ اس کو موقت, وقتی, فوری کا فوری مفادات جو نظر آ رہے ہیں ان کی طرف دوڑ لگا رہا ہے. انسان کو دیر سے ملنے والے ثواب کی پرواہ نہیں ہے, بہت کم لوگوں کو ہے. لہذا اکثریت عبادت کرنے والی ایسی ہے کہ جو جہنم کے خوف سے عبادت کر رہے ہیں, اور قلیل تعداد ایسی ہے کہ جنت کی لالچ میں عبادت کر رہی ہے. مگر میرے مولا نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ الہی ما عبدتک خوفا من نارک, خدایا میں نے تیری عبادت تیری آگ کے خوف سے نہیں کی, ولا طمعا فی جنتک, نہ تیری جنت کی لالچ میں کی, بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک, بلکہ تجھے اہل پایا عبادت کا, لہذا تیری عبادت کی. یہ تو وہ ہستی کہہ سکتی جس کی نگاہ میں سوائے خدا کے کچھ سمایا ہی نہ ہو. مولا نے اپنی ساری زندگی خدا کے علاوہ کسی کو دیکھا ہی نہیں, کسی سے توجہ ہی نہیں فرمائی. لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جو اولیاء اللہ کا رتبہ ہے, جو اللہ کے محبوب بندوں کا رتبہ ہے وہ یا آخرت کی خاطر عبادت کرتے ہیں یا اگر ان کا رتبہ مزید بالا ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کو اہل سمجھ کے اللہ کی محبت میں عبادت کرتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی نصرت و تائید فرماتا ہے جس طریقے سے جناب ابراہیم علیہ السلام کی نصرت کی. تلک و تلک حجتنا آتیناها ابراہیم, اللہ نے اپنی حجت عطا کی جناب ابراہیم علیہ السلام کو, اور اس حجت کی بنیاد پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے نمرود کے سامنے منازعہ کر رہے ہیں. ربی الذی یحیی و یمیت, میرا پروردگار تو وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے, حیات دیتا ہے اور موت دیتا ہے. اب اس طاغوت نے نبی خدا کی بات کو نہیں سمجھا, نقص عقل ہے, کیا کہتا ہے کہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. چنانچہ ایک شخص جس کو جل کو سزائے موت سنائی گئی جا چکی تھی اس کی طرف سے اس کو بلایا, اس کو رہا کر دیا, اور ایک شخص تو بے گناہ تھا اس کو قتل کروا دیا. میں نے بھی زندگی دی اور میں نے بھی موت دی, یعنی سمجھ نہیں پایا کہ انشاء حیات, احیاء سے مراد انشاء حیات ہے, یعنی حیات کو عدم سے دینا ہے, عدم سے وجود میں لے کے آنے کا نام احیاء ہے. چنانچہ جناب روایت میں ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں یہ اطرافی لوگ جو موجود ہیں یہ اس کی بات کو سچ نہ سمجھ بیٹھے ہیں. ہر ظالم کے اطراف میں کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں, انہی چمچوں, انہی ہواریوں, انہی اطرافیوں کی بدولت ظالم کا ایجنڈا آگے بڑھتا ہے, وہ اکیلے کبھی بھی ظلم نہیں کر سکتا. سراسر وہ سارے کے سارے اس کے ظلم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں, برابر کے شریک ہیں. وہ الگ بات ہے کہ البادی اظلم, جو ظلم کا آغاز کرتا ہے اس کو ظلم کی سزا زیادہ ہے, سب سے بڑا ظلم ظالم وہ ہے, مگر باقی لوگ بھی شریک ہیں اس کے ساتھ, اسی کے ہمراہ جائیں گے. روایت میں کہ تمام ظالموں اللہ تعالیٰ ایک صندوق میں بند کرے گا اور سب ظالموں اور ان کے آوار و انصار کو اکٹھا صندوق میں بند کر کے جہنم میں پھینکا جائے گا. چتران سے میں عرض کر رہا تھا کہ جناب ابراہیم کے دل میں یہ خدشہ ہوا کہ یہ جو اطراف میں بیٹھے ہیں لوگ دربار کے اندر, یہ لوگ جو اطراف میں بیٹھے ہیں یہ کہیں اس کی بات کو سچ نہ سمجھ بیٹھے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے, فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ, میرا پروردگار تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, تم مغرب سے نکال دو. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَر, قرآن کہہ رہا ہے کہ جس شخص نے کفر کیا یعنی کافر جو ہے مبہوت و متحیر ہو گیا, اب اس کے پاس کوئی جواب نہ بچا کہ جناب ابراہیم کے سامنے پیش کرے. لہذا ہم آپ کی خدمت میں جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس شخص کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف سے منصور و معید ہے. صلوات پڑھیے مولانا. یہ الہی حجتیں ہیں جو وہ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں ان لوگوں کے سامنے. چنانچہ آپ نے فرمایا رب ارنی کیف تحیی الموتا, بارلہ پروردگار دکھا دے تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے. اب یہاں روایت کے مختلف تفسیریں بیان کی گئی ہیں. بعض مفسرین نے کہا کہ جناب ابراہیم نے یہ تقاضا اللہ تعالی سے اس لیے کیا کیونکہ جبرائیل پہلے ہی یہ خبر دے چکے تھے کہ ان قریب آپ کو منزلت خلت پہ فائز کیا جائے گا, یعنی اللہ تعالی آپ کو اپنا خلیل بنائے گا, اپنا دوست بنائے گا. خلیل الرحمن, حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں, اللہ کے دوست ہیں, واحد نبی ہیں جن کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا. تو چنانچہ چونکہ جبرائیل پہلے ہی بتا چکے تھے کہ آپ کو ان قریب خلت کے مرتبے پہ فائز کیا جائے گا, اور آپ نے پوچھا کہ یہ کب ہوگا, تو فرمایا کہ اس وقت ہوگا جب اللہ آپ کے کہنے پہ, آپ کی دعا پہ بالفاظ دیگر مردے کو زندہ کرے گا. لہذا تھوڑی دیر صبر کرنے کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی. اور بعض روایتوں میں, بعض تفسیروں میں یوں کر بیان کیا گیا کہ در حقیقت ماجرا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام علم الیقین کے اوپر فائز تو تھے مگر عین الیقین پہ فائز نہیں تھے. لہذا آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی. یقین کی یہی تین قسمیں بیان کی گئی نا, علم الیقین اور عین الیقین اور حق الیقین. علم الیقین اسے کہتے ہیں کہ آپ نے فرض کر لیجئے جس کی مثال ہمارے علماء دیتے ہیں کہ پڑوس میں کہیں آگ لگ جائے اور آپ کے سامنے دو عادل شخص دوڑتے ہوئے آئے، یہ ایک معتبر شخص، ایک معتبر حدیث، خبر واحد بھی ہماری یہاں حجت ہے اگر معتبر اور ثقہ اور راوی ہو، ایک شخص کی بھی روایت معتبر ہے. اب یہ نہیں کہ کسی شخص کو بھی ہم بٹھا دیں ممبر کے اوپر، چاہے وہ معتبر ہو یا نہ ہو، علم ہو یا نہ ہو. ہمارے یہاں تو یہ ہو رہا ہے نا، غیر معتبر لوگوں کو بھی بٹھایا جا رہا ہے ممبر کے اوپر اور ان کی باتوں کے اوپر بھی، ان کو باتوں کو بھی قبول کیا جا رہا ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تو ہم نے مولانا یہ بات تو کبھی سنی نہیں ہم نے آج تک زندگی میں. بھائی تو کہاں سے آپ سنیں گے؟ آپ کس قسم کے، کس قماش کے لوگوں کو آپ ممبر حسین پہ بٹھا رہے ہیں جن کی نہ کوئی علمی حیثیت ہے نہ ان کے پاس تقویٰ ہے، پھر آ کے آپ گلا کر رہے ہیں علماء کے سامنے کہ مولانا یہ تو ہم نے آج تک ولایت فقیہ کے بارے میں سنا ہی نہیں. تو کہاں سے سنیں گے آپ؟ جبرائیل تو نہیں نازل ہوں گے نا آپ کے قلب کے اوپر جب آپ خود ہی نا اہل و نکموں کو بلا بٹھا رہے ہیں ممبر حسین پہ. کیوں کہا تھا امام حسن نے اپنے زمانے کے تاغوت سے، اترو میرے بابا کے ممبر سے نیچے، بیٹھے رہنے دیتے؟ اگر اہلیت درکار نہیں ہے ممبر میں بیٹھنے کی. مگر کیا ہمارے یہاں تو کیا ممبر کی کیفیت ہم نے کی، جسے دیکھو چٹخارے کے لیے جسے مرضی ہم بٹھا دیں ممبر کے اوپر، کوئی میرٹ ہی نہیں ہے. ہر چیز کا میرٹ ہے. امریکہ میں ہم رہتے ہیں نا، آپ نوکری لے جاتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے، کوئی اندھی تو نہیں لگی ہوئی نا، کتنا تجربہ ہے آپ کا. مگر واحد چیز جس کے اندر کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، تم کہاں سے آئے ہو، کتنے سال پڑھا، مولانا آپ نے فقہ الحدیث کہاں سے پڑھا، کس مجتہد سے سیکھا، مولانا علم تراجم کہاں سے سیکھا، مولانا آپ نے علم درایت کتنے سال پڑھا ہے، مولانا علم تفسیر کس مجتہد سے سیکھا، مولانا آپ کے پاس علم فقہ الحدیث ہے کہ نہیں ہے، علم رجال ہے کہ نہیں، علم روایت ہے کہ نہیں، علم الحدیث ہے کہ نہیں، فلسفہ، عرفان، منطق، تفسیر، اصول الفقہ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جسے مرضی ہم بٹھا دیں. اور یہ تو بھئی علم کی گفتگو ہو رہی ہے، ابھی تقویٰ کی تو داستان بالکل الگ ہے کہ علم کے اوپر انسان عمل پیرا بھی ہو. وہ علم کس کام کا؟ مولانا نے تو پہلے ہی فرما دیا نہج البلاغہ میں، اب من عمل بعلم ہی فہو عالم، جو اپنے علم پہ عمل کرے وہ عالم ہے، ومن لم یعمل بعلم ہی فلیس بعالم، جو اپنے علم پہ عمل نہ کرے وہ عالم نہیں ہے. اس لیے مجھے اچھی طرح یاد ہے مرحوم امام خمینی کیا فرمایا کرتے تھے کہ عالم نما، عالم نما لوگ، سو کالڈ علماء. یہ علم کا لفظ بھی ایک مقدس لفظ ہے، ہمیں اس کی لفظ کی بھی ویلیو کو ماننا چاہیے، قدردانی کرنی چاہیے، نہیں کہ اس لفظ کو ہم بے جا استعمال کرتے ہیں ہر کس و ناکس کے لیے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ہر آدمی کی روایت بھی معتبر نہیں ہے ہماری شریعت میں. خبر ثقہ کو حجت مانا گیا ہے، غیر ثقہ کو حجت نہیں مانا گیا. ورنہ اگر ایک آدمی اگر اس کے علاوہ دیکھیں تو صرف اور صرف دو آدموں کی گواہی کو مانا جائے گا، جسے بینہ شرعیہ کہا جاتا ہے. تو فرض کر لیجئے کہ دو عادل گواہ یا ایک موثق شخص آپ کے پاس آ کے اور یہ گواہی دے کے پڑوس میں کہیں آگ لگ گئی. اب چونکہ یہ شخص موثق اور معتبر ہے تو آپ نے اس کی گواہی پہ عمل کرتے ہوئے آپ کے دل میں یہ یقین پیدا ہو گیا کہ پڑوس کے گھر میں آگ لگ گئی. اب یہ کہ آپ اپنے گھر سے باہر نکلے، اسے کہا جاتا ہے علم الیقین. اب آپ نے گھر سے باہر نکلے اور آپ نے جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں پڑوس کے گھر سے دھواں نکل رہا ہے، آگ کے شعلے بلند ہیں. تو اب یہ علم الیقین کا مرحلہ فقط نہیں رہا، اب آپ نے اپنے یقین کو علم الیقین سے آگے بڑھا کے عین الیقین، یعنی آپ نے مشاہدہ کر لیا اس حقیقت کا، عین الیقین کے رتبے پہ پہنچا دیا اپنے یقین کو. اور اگر انسان خود اس حقیقت کے اندر موجود ہو، اس آگ کی مثال میں کوئی شخص اگر آگ کے اندر موجود ہو یا کسی دوسری مثال میں اس حقیقت میں موجود ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ شخص حق الیقین پہ فائز ہے. لہذا جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تفسیر میں بیان کیا گیا اس قول کے مطابق کہ آپ علم الیقین پہ تو فائز تھے مگر عین الیقین پہ فائز نہیں تھے، جبکہ میرے مولا کیا فرما کے گئے ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا کہ لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اگر پردے کو ہٹا دیا جائے تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. صلوات پڑھیے محمد وال محمد. یعنی مولا ہر وقت عین الیقین و حق الیقین کے درجے پہ فائز ہیں، مسلسل تمام حقائق عالم کا مشاہدہ کر رہے ہیں، پردے کا ہونا نہ ہونا مولا کے لیے برابر ہے. تو یہ ہستیاں ہیں. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اور کیا کہا تھا میرے مولا نے, کیا کہا تھا, سلونی ما دون العرش, عرش کے نیچے جو کچھ ہے مجھ سے پوچھ لو, سلونی قبل ان تفقدونی, مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ مجھے نہ پاؤ. اور یہ دعویٰ مولا نے متعدد بار کیا, متعدد حدیث معتبر میں نقل کیا گیا, مختلف مقامات پہ کیا, کوئی ایک جگہ پہ یہ حدیث نقل نہیں ہوئی. سلونی قبل ان تفقدونی, سلونی ما دون العرش. اور سوال کرنے والے بھی کیسے کیسے موجود تھے. انس نے کیا سوال کیا تھا میرے مولا سے, کہ میرے سر کے بال کتنے ہیں. کیسے ناقدرے لوگ تھے. آپ نے فرمایا کہ میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ بال کتنے ہیں, اس دن پیغمبر نے مجھے یہ بتایا ہے. آپ نے فرمایا رسول اللہ نے مجھے خبر دی ہے تو کہ تمہارے ہر سر کے بال پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہے جو تمہارے اوپر لعنت بھیج رہا ہے, اور تمہارے داڑھی کے بالوں پہ ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے ہر بال پہ جو تمہیں گمراہ اور اضلال کر رہا ہے. تو مولا تو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ بال کتنے تھے, کون سی چیز, مادون العرش. جب آپ نے کہہ دیا تو اب ہر چیز اس کے اندر آ گئی. پہلے تو زمین ہے ہماری, پھر زمین کے علاوہ پورا عالم مادہ ہے, جہاں عالم مادہ کی حدود اور قیود ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے آسمان اول شروع ہوتا ہے. ہمیں تو اپنی ملکی وے کی حدود تک پہنچنا ہی محال ہے ہماری, نہ جانے کتنی اور گیلیکسیز پائی جاتی ہیں, یہ تو ہماری ملکی وے ہے فقط, کتنے لائٹ ایئرز کے اوپر مشتمل, اور پھر کتنی عالم مادہ کی کیا وسعت ہے ہمیں تو وہ بھی نہیں پتا. اور جہاں عالم مادہ کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے آسمان اول شروع ہوتا ہے, اور آسمان اول پورے عالم مادہ پہ محیط, پھر آسمان دوم آسمان اول پہ محیط, پھر آسمان سوم آسمان دوم پہ محیط, پھر ساتوں آسمانوں کو پار کرنے کے بعد جب انسان اس مرحلے پہ پہنچے گا وہاں جا کے ہے سدرۃ المنتہا, پھر سدۃ المنتہا کے آگے ہیں 70 حجابات, پھر 70 حجابات کے آگے کا مرحلہ ہے جہاں پیغمبر اکرم کو رف رف اخضر پہ بٹھا کے لے جایا گیا, اور اس کے بعد آپ کو عرش تک پہنچایا گیا. اور روایت میں ہے کہ پیغمبر نے کیا فرمایا تھا کہ جب میں نے عرش پہ کو دیکھا تو جو کچھ اس سے پہلے دیکھا تھا وہ میری نگاہ میں ہیچ ہو گیا.
سروات پڑھیے محمد والے. تو عرش الہی کے نیچے جو کچھ ہے وہ مجھ سے پوچھ لو, یعنی علم مطلق حاصل ہے,
یعنی علم غیب مطلق مولا کے پاس ہے, جس چیز کا مرضی سوال کر لیا جائے.
کذالک نوری ابراہیم, اب اللہ تعالی سے آپ نے دعا مانگی تو اللہ
نے آپ کو ملکوت آسمانوں کے ملکوت اور زمین کے ملکوت کا مشاہدہ کروایا.
قرآن نے کیا کہا, وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ
مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور اس طریقے سے ہم نے ابراہیم کو ملکوت یعنی باطن آسمانوں اور زمین کے باطن کا مشاہدہ کروایا, وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, تاکہ وہ بھی اہل یقین میں سے ہو جائیں.
تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باطن کا مشاہدہ کروایا گیا. چنانچہ روایت میں ہے کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا عرش کی طرف نگاہ ڈالی
تو عرش کے پاس کچھ انوار نظر آئے. اب آپ نے سوال کیا کہ یہ خدایا یہ نور کون سا ہے جو عرش کے پاس نظر آ رہا ہے, کہا یہ میرے حبیب محمد کا نور ہے.
یہ میرے مصطفیٰ میرے چنیدہ بندے محمد کا نور ہے. اور آپ نے پوچھا کہ بارلہ ایک نور اس کے ساتھ دوسرا بھی دیکھ رہا ہوں,
کہا یہ ان کے بھائی ان کے وسیع کا نور علی ابن ابی طالب کا نور ہے. سروات پر
کتنی نورانیت ہے, کتنی نورانیت ہے اس نور میں. مولا کائنات جب جنگ خندق میں آپ تشریف لے گئے ہیں عمر ابن عبد ود لعنت اللہ علیہ کے ساتھ قتال کے لیے, تو روایت میں کہ آپ نے اس کا مال غنیمت بھی نہیں لیا. شرعاً تو مال غنیمت لینا جائز ہے نا,
مال غنیمت بھی نہیں لیا, یہاں تک کہ اس کی بہن نے بعد میں آ کے جب اپنے بھائی کے جنازے پہ پہنچی اور اس نے دیکھا کہ مولا نے جو قاتل ہیں اس کے بھائی کے اس کا مال غنیمت بھی نہیں لوٹا. مال غنیمت تو لوٹ لیا جاتا تھا, مال غنیمت بھی نہیں لیا.
اور اس کی لاش کا مسلہ بھی نہیں کیا، کہ زمانے جاہلیت تو یہ بھی سیرت تھی کہ ناک کان کاٹ دیے جاتے تھے، جسے تمثیل کہتے ہیں عربی زبان میں، یا مسلہ کرنا، جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے. پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا کہ ایاکم والمسلہ ولو بالکلب العقور، کہ مسلہ مت کرنا اگرچہ پھاڑ کھانے والے کتے کے سلسلے میں کیوں نہ ہو. یعنی پھاڑ کھانے والے کتے کا بھی مسلہ، اس کے ناک کان مت کاٹنا، مگر یہ کام کیا جاتا تھا زمانے جاہلیت میں. تو مولا کائنات نہ اس کے آزائے بدن کو کاٹا، نہ اس کے مال غنیمت کو لیا، کیونکہ مولا کی نگاہ میں دنیا کے مال غنیمت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کہ جو انسان ہر کام اخلاص اور خالصتاً لوجہ اللہ انجام دے رہا ہے، اس کے لیے مال دنیا کی کیا حیثیت ہے. صلوات پڑھی مولا. اس انداز سے بیٹھے ہوئے تھے وہاں اصحاب کے، کأن علی رؤوسہم الطیر، جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں،
اگر ذرا سا سر اٹھائے تو پرندہ اڑ جائے گا.
تو اس انداز سے
کتنی نورانیت ہے میرے مولا کی. برز الایمان کلہ الی الشرک کلے، کہ پیغمبر کرم فرمائے کہ سارا کا سارا ایمان سارے کے سارے شرک کی طرف مبارزے کے لیے جا رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد علی.
کتنی نورانیت ہے، کس انداز سے مولا نے جہاد کیے ہیں رسول کے دور میں. یعنی رسالت الہیہ کی بقا مولا کی ولایت و امامت کے ذریعے سے ہوئی، تو کیوں نہ ہو ولایت علی روح رسالت اور روح توحید کیوں نہ ہو، کیونکہ توحید کا پیغام اور لا الہ الا اللہ اشہد ان علی ولی اللہ کی بنیاد پہ باقی بچا. معلوم ہوا کہ جس شخص کے اندر ابھی اتنی بصیرت پیدا نہیں ہوئی، اتنا رشد عقلی نہیں آیا کہ ولایت علی کا اعتراف اور اعتقاد رکھے، اس شخص کے پاس رسالت و توحید کا عقیدہ بھی ثابت نہیں ہے، کیونکہ ولایت علی روح رسالت ہے، ولایت علی روح توحید ہے. چنانچہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ کس انداز سے مولا نے جہاد کیے ہیں، کس انداز سے عمر ابن عبد ود کو پچھاڑا، مرحب کو پچھاڑا. اب یہ بھی ایک الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں یعنی مولا نے جو دشمنان اسلام کے ساتھ جہاد کیا، کل کے ظالمین کے خلاف جو جہاد کیا، اسے تو ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے، مگر آج کے مرحبوں کے سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں ہوتی. آج کے جو مرحب زائنسٹ پائے جاتے ہیں، اسی روش کو فالو کرنے والے، ان کے سلسلے میں ہم کیا کریں گے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا. کل کے یزیدیوں کی بات ہو رہی ہے، جیسے میں کہتا ہوں یہ اسلام آف کنوینئنس، اسلام آف کنوینئنس ہے، کل کے یزیدوں کو فقط برا کہہ رہے ہیں، مگر آج کے یزیدوں پہ تطبیق نہیں کر رہے کہ ہمیں آج کیا کرنا ہے. یہ ہے وہ بات کہ جو امام خمینی مرحوم نے پیش کی، اپلائیڈ سائنس، کہ کل کے ظالموں کو برا کہنے سے فقط مسئلہ آگے بڑھنے والا نہیں ہے، جب تک آج اہل بیت کے ممبر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے آج کے یزیدوں سے ہم برات نہ کر لیں، اس وقت تک مولا کی نگاہ میں ہمارا ایمان قابل قبول ہی نہیں ہے. ہر وہ شخص جو کہ یہ دعویٰ کرنا چاہتا ہے کہ میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دشمنان اہل بیت یعنی 14 معصومین تمام کے تمام بشمول امام زمانہ، 14 معصومین کے ظالموں سے برات کرے. یعنی کہ ہم فقط کل کے ظالموں کا تذکرہ کریں، آج کے ظالموں کے بارے میں چپ، زبان بند، کیونکہ دنیا داریاں ہو رہی ہیں. الدنیا حرام علی اہل الاخرہ والآخرت حرام علی اہل الدنیا، دنیا حرام ہے آخرت والوں پہ اور آخرت حرام ہے دنیا والوں پہ. وہما حرامان علی اہل اللہ، اور یہ دونوں کی دونوں حرام ہیں اللہ والوں پہ. حدیث کا معنی پوری طرح سے سمجھنا پڑے گا نا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام کے تمام یزیدوں سے برات کریں. حج پہ جا رہے ہیں، خیموں میں گھس کے بیٹھے ہوئے، دبو بن کے خیموں میں گھس کے بیٹھے ہیں، برات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے مشرکین سے. ٹھیک ہے نا. پیغمبر اکرم نے اللہ کے حکم پہ حضرت ابو بکر سے سورہ برات، جسے ہم سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. سورہ برات اور سورہ توبہ دونوں نام ہیں اس کے. سورہ برات کو اللہ کے حکم پہ واپس لیا اور مولا کائنات کے ہاتھ میں دیا، اور مولا کائنات نے اللہ کے حکم پہ سنت پیغمبر کے مطابق مشرکین مکہ سے حج کے موقع پہ سورہ برات کی آیتوں کی تلاوت کر کے اس سنت کو قائم کیا کہ ہم ضرور حج کے موقع پہ مشرکوں سے برات کا اعلان کریں گے. تو آپ ولایت فقی کو نہیں مانتے، ولایت علی کو تو مانتے ہیں، یہ ولایت علی کو بھی نہیں مانتے، یہ تو مولا کائنات کی سنت ہے جسے امام خمینی نے زندہ کیا. کوئی کہہ سکتا ہے یہ حضرت ابوبکر نے پڑھی تھی؟ کوئی شیعہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سورہ برات کی تلاوت حضرت ابوبکر نے کی تھی؟ یہ تو مولا کائنات نے کی تھی. تو کیوں نہیں کر رہے آپ آج مشرکوں سے برات؟ یہ ہے اپلائیڈ سائنس جس کی وجہ سے ان کی مخالفت ہو رہی ہے ظالمین کی نگاہ میں. 12 ملین ڈالر کا سینٹر بنا کے بیٹھ گئے اور بین لگا دیا ان سارے علماء پہ جو ولایت فقی کی بات کرتے ہیں، یوم القدس کی بات کرتے ہیں. بھئی تو کوئی کلب ہی کھول لیتے. اگر دین کے نام پہ اپنی منمانی کرنی تھی، اپنی ذاتی رائے کی تنفیذ کرنی تھی دین کے نام پہ، تو پھر صحیح طریقے سے اپنی منمانی کر لیتے، پھر دین کے نام پہ مسجد کھولنے کی کیا ضرورت تھی؟ لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مولا کی کتنی نورانیت ہے کہ جب جناب ابراہیم نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو آپ نے فرمایا ایک نور میں دیکھ رہا ہوں، عرش الہی کے پاس پیغمبر اکرم کے نور کے ساتھ ایک دوسرا نور دیکھ رہا ہوں. کتنا نور ہے مولا کا. فرمایا یہ رسول اللہ کے بالفاظ کے رسول کے بھائی اور ان کے وسیع کا نور ہے. فرمایا کہ اس نور کے ساتھ ایک تیسرا نور بھی دیکھ رہا ہوں. کہا یہ ان کی بیٹی فاطمہ کا نور ہے جو اپنے بابا اور اپنے شوہر کے پاس ہے. جناب زہرا کا نور ہے، ان کا نام فاطمہ اس لیے ہے لأنها فطمت شیعتها عن النار، کیونکہ انہوں نے اپنے شیعوں کو، اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے دور جدا کر دیا. فاطمہ کہتے ہیں عربی زبان میں سپریٹ کر دینا، فاطمہ یعنی سپریٹر، جدا کرنے والی. انما سمیت فاطمہ، تو امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنی حدیث مبارک میں انما سمیت فاطمہ تو فاطمہ لانها لان شیعتها فطموا من النار عن النار. فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ فطمت شیعتها، یہ فرمایا تھا فطمت شیعتها عن النار، اپنے شیعوں کو جہنم سے جدا کر دیا. اب دوسری حدیث میں مولا نے فرمایا لأن اعداءها فتموا عن حبها، اس لیے کہ ان کے دشمن ان کی محبت سے جدا ہو گئے ہیں. یعنی دشمنان حضرت زہرا کبھی بھی جناب زہرا کی محبت نہیں رکھ سکتے دل میں.
صلوات محمد وآل محمد صلوات.
تیسری حدیث میں فرمایا لأن الخلق فطموا عن كنه معرفتها انما سميت فاطمة فاطمة لأن الخلق فطموا عن كنه معرفتها. فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے، یوں نام رکھا گیا کیونکہ تمام کی تمام مخلوقات خلق الہی اس سے دور ہے کہ ان کی معرفت کی حقیقت کو سمجھ سکے. کیا معرفت ہے میرے مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا تم لوگوں کو کوئی حاجت ہوتی ہے تو تم ہمارا واسطہ دیتے، ہماری طرف رجوع کرتے ہو. بالفاظ دیگر ہمیں کوئی حاجت ہوتی ہے تو ہم جناب فاطمہ کا واسطہ دیتے ہیں. کتنی عظمت ہے. میرے مولا کیا فرما کے گئے چھٹے امام، نحنو حجج اللہ علی، کیوں نہ ہو اتنا عظیم نور پیغمبر اور مولا کے نور کے ساتھ، یہ نور اتنا عظیم کیوں نہ ہو. فرمایا کہ نحنو حجج اللہ علی الخلق، ہم اللہ کی مخلوقات یعنی ساری کی ساری مخلوقات کے اوپر اللہ کی حجتیں ہم ہیں. وہ فاطمہ تو حجتہ علینا، اور فاطمہ اللہ کی حجتیں ہم پر. یعنی 11 کے 11 امام جناب فاطمہ علیہ السلام کی حجیت کے ماتحت ہیں، تحت امر حضرت زہرا ہیں، ان کے فرمان بر ہیں. میرے مولا امام صاحب الزمان علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ فی ابنت رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ میرے تمام بچے اور میرے بزرگ اس عمدہ حدیث کو، اگر سے تمام حدیثیں عمدہ ہیں یکساں طریقے سے، اس عمدہ حدیث کو یاد کر کے اس بزم سے، اس مجلس سے اٹھیں کہ امام صاحب زمان علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اپنی مادر گرامی کے بارے میں. فی ابنت رسول اللہ لی اسوت حسنہ، پیغمبر کی رسول اللہ کی بیٹی میں میرے لیے ایک رول ماڈل ہے. یعنی جناب فاطمہ امام زمانہ کے لیے رول ماڈل ہے. کیا شان ہے، کیوں نہ ہو ان کا اتنا عظیم نور. جب جناب ابراہیم کو ملکوت دکھایا گیا تو آپ نے ان انوار کا مشاہدہ کیا.
پوچھ رہے ہیں یہ تیسرا نور کون سا ہے؟ کہا یہ بیٹی پیغمبر کی بیٹی فاطمہ کا نور ہے جو اپنے بابا اور اپنے شوہر کے پاس ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ میں دو نور اور دیکھ رہا ہوں. فرمائے یہ حسن و حسین کے نور ہیں. صلوات پڑھیے بابا. اور اس کے بعد پوچھا کہ یہ نو انوار ان کے اطراف میں دیکھ رہا ہوں. کہا یہ آئمہ طاہرین ان کی نسل کے جو باقی آئمہ ہیں یہ ان کے انوار ہیں. صلوات پڑھیے محمد. الفاظ دیگر الفاظ دیگر. چنانچہ ان انوار کے بارے میں سوال کرنے کے بعد
جناب ابراہیم کہتے ہیں میں بہت سارے اور نور اور انوار کو دیکھ رہا ہوں جو ان کے اطراف میں ہیں. یہ کن کے نور ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے علی کے شیعہ ہیں. نعرہ علی آواز بلند
صلوات. شیعان علی کا نور ہے جو وہاں مشاہدہ کیا جناب ابراہیم نے. کیا عظمت ہے شیعہ علی کی, کیا سٹیٹس ہے. تو جناب ابراہیم سوال کرتے ہیں کہ ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ ہم علائم پڑھ رہے ہیں نا, ان مجالس میں علائم سیکھ رہے ہیں کہ محبت کی. ہمارا تو دین دین محبت ہے, تو اس دین محبت میں اگر ہم محب ہیں تو اس کی ہر حقیقت کی کچھ نہ کچھ علامتیں تو ہوا کرتی ہیں. تو محبت کی علامتیں کیا کیا ہیں؟ تو وہاں بھی جناب ابراہیم نے یہی سوال کیا کہ ان شیعوں کی علامت, شیعوں کی علامت کیا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ 51 رکعت نماز.
یعنی شیعہ علی, اللہ جواب دے رہا ہے جناب ابراہیم کو کہ شیعہ علی وہ ہوگا کہ جو 51 رکعت نماز پڑھتا ہو, 17 واجب ہے اور باقی
مستحب نوافل کو ملا لیں تو 51 بن جاتے ہیں.
تو 51 رکعت نماز. مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ بھئی یہ ہمیں نماز کو ترجیح دینی چاہیے یا ماتم کو ترجیح دینی چاہیے. میں نے ان سے عرض کیا کہ حضور یہ مقایسہ ہی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم تو مقایسہ وہاں کرتے ہیں جہاں ہمیں ایک چیز کو لینا ہوتا ہے دوسری چیز کو چھوڑنا ہوتا ہے. جہاں ہماری دونوں چیزوں پہ ہمیں فخر حاصل ہے وہاں مقایسہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مقایسہ تو وہ کرے جسے ایک کو لینا ہو دوسرے کو نہ لینا ہو. یہ مقایسہ کرنے کی آپ کو حاجت ہی کیا ہے؟ باقی رہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, تو میں تو یہ جواب دوں گا آپ کی خدمت میں, ہمیں وہ کرنا چاہیے جو امام سجاد نے کیا تھا, ہمیں وہ کرنا چاہیے جو امام حسین نے کیا تھا. وہ آپ کا ضمیر بھی جانتا ہے کہ امام سجاد نے کیا کیا اور امام حسین نے کیا کیا. یہ تیروں پہ میرے مولا کا جنازہ بلند ہے. اور جیسے ہی احساس ہوا کہ وقت اول وقت فضیلت اثر آ گیا, میں نے کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا آیت اللہ شیخ جعفر شوستری نے کیا فرمایا, میرے مولا نے حتی روز عاشور ایک مستحب کو بھی ترک نہیں کیا, ایک مستحب بھی شریعت کا ترک نہیں ہوا حتی روز عاشور بھی. یہ ہے عظمت, یہ ہے نورانیت. روایت میں امام حسین جب تاریک کمرے میں داخل ہوا کرتے تھے تو آپ کے گلوئے مبارک سے اور پیشانی مبارک سے اتنا نور نکلتا تھا کہ چراغ روشن کرنے کی حاجت نہیں ہوتی تھی. صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم. نوساری کی کتنی تعریف ہو رہی ہے ہماری یہاں, کتنی تعریفیں ہوتی ہیں آپ دیکھیں. میں نے کہا ایک مقام پہ مجلس میں, میں نے کہا دیکھیے کہ شیعہ علی کا حب و بغض مولا امیر المومنین کے حب و بغض کے مطابق ہونا چاہیے. علی کے ماننے والے ہیں نا, علی کے شیعہ ہیں نا. شیعہ تو کہلاتے ہی ہیں کہ ہم مولا کائنات کے راستے پہ چلنے والے ہیں. صراط مستقیم تو مولا کی ولایت ہے. اہدنا الصراط المستقیم, صبح و شام دعا مانگ رہے ہیں, مولا کی ولایت ہے, مولا ہے صراط مستقیم, تو انہی کا راستہ ہے نا. تو مولا نے جس جس سے محبت کی ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے, اور مولا نے جس جس سے اظہار دشمنی کیا ہمیں بھی اس سے اظہار دشمنی کرنا چاہیے. تو جس شخص کے اوپر مولا کی تلوار چلی آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں؟
تو آپ نے غور کیا ہے
جس شخص پہ مولا اپنی ذوالفقار, ہمارا عقیدہ ہے جس پہ مولا کی ذوالفقار چل گئی وہ سیدھا جہنم میں جاتا ہے, وہ بہشت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا. مولا کی ذوالفقار جس پہ چل گئی وہ بہشت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا, جس کی خوشبو 500 سال کے سفر تک پہنچتی ہے. 500 سال تک انسان سفر کرتا رہے کتنی دور پہنچ جائے گا, اتنی دور تک بہشت کی خوشبو پہنچتی ہے, مگر وہ اس کے مشام تک نہیں پہنچ سکتی کیونکہ مولا کی ذوالفقار چل گئی اس کے اوپر.
اور جس میں مولا نے ذوالفقار چلائی اس کو ہم بڑے احترام اور احترام کے پیرائے میں ذکر کر رہے ہیں. تو ہمارا حب و بغض تو مولا کے ساتھ ایڈجسٹڈ ہونا چاہیے نا. صلوات پڑھیے محمد وال محمد. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ممبر سے حق کہا جائے. ہم یہود و نصارہ نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کی مرضی اور منمانی کا خیال رکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اسی لیے تو ان کی تورات و انجیل کا یہ نوبت یہ حشر ہو گیا کہ لوگوں کی مرضی کا خیال رکھا گیا. الحمدللہ ہم شیعہ علی ہیں. ہمارے اندر کل بھی اور آج بھی ایسی ہستیاں تھیں جنہوں نے ہر قیمت پہ مولا سید الشہداء کے خط مشی کے اوپر امر بالمعروف نہی نہ منکر کیا. ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, ہمیں اس کی پرواہ کہ مولا کیا کہیں گے. کیونکہ مجلس حسین تو ہوتی ہی جناب فاطمۃ الزہرا کے لیے ہے. چنانچہ اللہ نے جناب ابراہیم سے پہلی علامت جو شیعہ علی کی بیان کی وہ یہ کہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہوگا. وَاتَّخَذْتُمْ بِالْيَمِينِ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہوگا. وَالْجَهْرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھتا ہوگا. یہ ہمارے مذہب تشیع کا خاصہ ہے, یہ مختص صفت ہے ہمارے مذہب کی, کوئی دوسرا فرقہ اس کا قائل نہیں ہے. ہم نماز زور اور اصل بھی جو آہستہ پڑھی جاتی ان میں بھی بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھتے ہیں. علائم مومن میں سے ہے. اور قنوت بجا لاتا ہوگا رکوع میں جانے سے پہلے جو قنوت کیا جاتا ہے, اور سجدہ شکر کرتا ہوگا. صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم. جب یہ پانچ صفتیں جناب ابراہیم نے سن لی اس کے بعد اللہ سے دعا مانگی, بارہ مجھے بھی شیعہ علی بنا دے, یعنی مجھے بھی شیعہ علی میں قرار دے. اور آیت قرآن ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اور یقیناً ان کے شیعوں میں سے ان کے شیعہ میں سے ابراہیم تھے, جس کی تفسیر کے اقوال میں ایک قول یہ نقل کیا گیا ہے کہ اس کی ضمیر در حقیقت اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مولا امیر المومنین و امام المتقین کے شیعہ تھے. تو شیعہ ہونے کا کتنا عظیم رتبہ ہے کہ شیخ الانبیاء دوسرے سب سے عظیم پیغمبر مولا کائنات کے شیعہ و پیروکار ہیں, ان کے فرمان بر ہیں. صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم. اب میرے مولا اب یہ ساری بات بیان ہونے کے بعد اللہ نے کیا کہا, فخذ اربعۃً من الطیر, چار پرندوں کو لو. اور یہاں تفسیر میں بیان کیا گیا کہ جناب ابراہیم نے چار پرندے لیے, کبوتر اور کوا اور مرغا اور طاووس. اور تفسیر میں ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ طاووس اس لیے لیا گیا کہ مور علامت زینت دنیا ہے. اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ دنیا کی زینت کو ذبح کر دو, اسے بریدہ ہو جاؤ. کوے کو اس لیے لیا گیا کہ کوا علامت حرص ہے دنیا کی طرف, حرص اور تما اور لالچ کی علامت ہے. اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ دنیا کی طرف حرص اور لالچ اور تما کو ذبح کر کے الگ کر دو. اور مرغ کو اس لیے لیا گیا کہ مرغا جو ہے شہوات کی علامت ہے, خواہشات نفسانی, لہذا اس کو ذبح کر کے اپنے سے جدا کر دو. اور کبوتر کا انتخاب اس لیے ہوا کہ کبوتر الفت کی علامت ہے, معلوم ہوا کہ دنیا کے ساتھ وابستگی اور الفت کو ختم کر دو. صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم. ان چاروں پرندوں کو چنانچہ جناب ابراہیم نے اس کے بعد ان کو قیمہ بنایا, اور قیمہ بنا کے ان کو مکس کر دیا, تمام کے گوشت کو مکس کر دیا, ان کے سر اپنے پاس رکھے اور سات پہاڑیوں پہ اس قیمے کو پہنچا دیا. اب جب ان کو بلایا ہے تو بے اذن اللہ وہ سارے کے سارے پرندوں کے اجزاء ان سروں کی طرف دوڑے چلے آئے. اور بعض روایتوں میں یہ بھی نقل کیا ہے جناب ابراہیم نے کوشش کی کہ کسی ایک پرندے کا سر دوسرے کے اجزاء میں لگا دے, مگر وہ جز ادھر چلا گیا جس کا سر جس طرف تھا. صلوات پڑھیے محمد والا. اور
الدنيا حرام على اهل الاخره والاخره حرام على اهل الدنيا. دنیا اخرت والوں پہ حرام ہے اور اخرت دنیا والوں پہ حرام ہے. وہما حرامان على اهل الله, او دونوں کے دونوں حرام ہیں ان لوگوں کے اوپر کہ جو اہل اللہ ہیں. چنانچہ روایت میں ہے کہ پیغمبر اکرم نے اپنی مناجات میں یہ فرمایا اللہ کے حضور میں کہ الہی استفیت آدم وکرمتہ واتخذت ابراہیم خلیلا وکلمت موسیٰ تکلیما وجعلت عیسیٰ روحا. بارہا تو نے آدم کو چنا اور تو نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا, دوست بنایا. وکلمت موسیٰ تکلیما اور موسیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوا. وجعلت عیسیٰ روحا اور عیسیٰ کو اپنی روح قرار دیا. تو اللہ نے جواب دیا اتخذت, میں نے آدم کو اس لیے چنا, لأنك كنت من صلبه, اس لیے کہ آپ آدم کے صلب میں تھے. اور اتخذت ابراہیم خلیلا, ابراہیم کو خلیل اس لیے چنا, لأنك كنت من نسله, کیونکہ آپ ابراہیم کی نسل میں تھے. وَكَلَّمْتُ مُوسَى تَكْلِيمًا, اور موسیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوا. چونکہ بے ذکر نعوتکا و صفاتکا, کیونکہ آپ کی صفات اور تعریف تاصفات بیان کیا کرتے تھے. وَجَعَلْتُ عِيسَى رُوحًا, اور عیسیٰ کو روح قرار دیا. لِتَبْشِيرِ الْخَلْقِ بِسُرْعَةِ ظُهُورِكَ, کیونکہ انہوں نے خلق کو, لوگوں کو یہ بشارت سنائی کہ آپ کا ظہور جلدی ہونے والا ہے. صلوات پڑھیے امام اللہ. چنانچہ پیغمبر اکرم تمام کے تمام انبیاء کے وارث ہیں, تو کیوں نہ ہو امام مظلوم سید الشہداء, کیوں تمام انبیاء کے وارث نہ ہو. لہذا ہم زیارت میں بھی کہتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ, السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ, سارے کے سارے انبیاء کے وارث ہیں. السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ, السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ. اور یہی تعارف کرایا تھا نا میرے مولا نے بھی, میرے مولا امام سجاد نے منحال کے سامنے اپنا اسی جیسا تعارف کرایا تھا نا, کہ فرمایا جب منحال کہتے ہیں مولا کا چاہنے والا ہے. کربلا کے واقعے کی خبر نہیں ہوئی منحال کو, خبر نہیں ہوئی. تو اب جب دمشق پہنچتا ہے تو دیکھا کہ شہر کی سجاوٹ ہو رہی ہے, آئینہ بندی ہو رہی ہے, شہر کو سجایا جا رہا ہے. سوال کیا لوگوں سے کہ آج تو کوئی عید بھی نہیں ہے, آج شہر کو کیوں سجایا جا رہا ہے؟ کہا کہ نہیں, خلیفہ یزید کے خلاف ایک شخص نے بغاوت کی تھی اور اس کے خانوادے کو اسیر کر کے آج لایا جا رہا ہے, اور لہذا اس کی خوشی میں شہر کی سجاوٹ ہو رہی ہے. کتنی کس نے شرم کا مقام ہے امت رسول کے, اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جده یوم الحساب. کیا وہ امت, یہی کہا میرے مولا نے, کیا کہا تھا میرے مولا نے یزید کے دربار میں, یہی فرمایا تھا نا کہ ما ظنک برسول اللہ لو رآنا, تمہارا کیا گمان ہے رسول اللہ کے بارے میں اگر وہ ہمیں اس کیفیت میں دیکھ لے. کہ مولا امام سجاد بیبیوں کے ہمراہ موجود ہیں, بے مکنو چادر بیبیاں اہل حرم, علی و فاطمہ کی بیٹیاں بے مکنو چادر کھڑی ہیں دربار یزید میں, اور مولا امام سجاد اسیر ہیں, اور امام مظلوم سید الشہداء کا سر تشت میں رکھا ہوا ہے. یزید نشے میں مست ہے اور اپنی چوب سے, اپنی لکڑی سے امام مظلوم کے دانتوں کی توہین کر رہا ہے. ابو برزہ الاسلمی پیغمبر کے صحابی تھے, وہاں موجود تھے اور ان سے رہا نہیں گیا. کہا یزید میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر ان دانتوں کا بوسہ لیا کرتے تھے, امام حسن و امام حسین کے دانتوں کا بوسہ لیا کرتے تھے, اپنی لکڑی ہٹا لو ان کے دانتوں سے. کیا گزری ہے میرے مولا کے دل پہ. چنانچہ منحال کہتے ہیں کہ منحال کو تو خبر نہیں ہوئی واقعہ کربلا کی, سفر میں تھے, اب جو دمشق میں سجاوٹ کو دیکھا اور یہ جواب ملتا ہے تو اب کہتے ہیں کہ میں محو گفتگو تھا تو دیکھا یہ ایک عجیب قافلہ ہے کہ جو آنے کو ہے, شہر میں داخل ہونے والا ہے. آگے آگے پہچانے تو نہیں امام سجاد کو, آگے آگے ایک ضعیف و ناتوان شخص ہے.
ایک ضعیف و لاغر شخص ہے جس کو زنجیروں میں جکڑا گیا ہے، ضعیف و لاغر شخص ہے، اور پیچھے پیچھے کچھ سر ہے جو نوکے نیزہ پہ بلند ہے، اور ساتھ ہی کچھ بیبیاں ہیں بے مکنا و چادر. منحال آگے بڑھے، آگے بڑھ کے امام سے پوچھتے ہیں، امام کو پہچانا نہیں، پوچھ رہے ہیں کہ آپ اپنا تعارف تو کرائیے. میرے مولا نے ایک مرتبہ منحال کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ سہل کی طرف دیکھا، کہا ہمیں پہچانا نہیں، ایک مرتبہ تڑپ گیا، کہہ رہے انہوں نے تو مجھے نام سے پکارا، مولا تو مجھے نام سے جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اپنا تعارف تو کرائیے. تو میرے مولا نے کیا کہا تھا؟ انا ابن مکہ والمنا، ارے میں مکہ و منا کا فرزند ہوں. انا ابن زمزم والصفا، میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں. انا ابن محمد المصطفی، انا ابن علی المرتضی، انا ابن فاطمہ الزہرا. مولا نے اپنا جب تعارف کرایا تو اب مرتبہ ایک مرتبہ مولا سے اپنے قدموں کو، اپنے آپ کو مولا کے قدموں پہ گرا دیا، مولا کے قدموں پہ گرا دیا، اور کہتے ہیں کہ مولا فرمائیے کہ کیا حکم ہے، میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے. مولا امام سجاد کہتے ہیں کہ تھوڑے کپڑے کا بندوبست کرو. یہ کہتے ہیں کہ میں نے فوراً مولا کا حکم ملا، اپنا امامہ اتارا اور لپیٹ کے مولا کے حضور میں پیش کیا. مولا کہتے ہیں کسے دیتا ہے جس کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں. کہا مولا آپ فرمائیے میں کیا کروں. مولا کہتے ہیں کہ میرے توق کو اٹھانا اور اس کپڑے کو توق کے نیچے رکھ دینا. کیا مظلومیت ہے اہل بیت کی. اب سہل کہتے ہیں کہ میں نے مولا کے توقع خاردار کو اٹھایا کپڑا نیچے رکھنے کے لیے، تو دیکھا میرے مولا کی کمر خون آلود ہے، میرا مولا کی پوری کمر خون آلود ہوئی ہے اس زخم کی وجہ سے. کیا کیفیت ہے امام سجاد کی، کس انداز سے جہاد کیا. اور آج اربعین کا دن ہے عزاداروں، یہ لٹا ہوا قافلہ اب کربلا، اب شام سے کربلا کی طرف آ رہا ہے. قافلے والے سے کہا ہمیں اس راستے سے لے چلو کہ جو کربلا سے ہو کے جاتا ہے. ظاہر ہے جناب زینب کو بھی عزاداری کرنی ہے، جناب زینب کو اپنے بھیا کی عزاداری کرنی ہے. چنانچہ اب یہ قافلہ کربلا پہنچ رہا ہے، ادھر جابر ابن عبداللہ انصاری پہلے سے وہاں موجود تھے، کچھ بنی ہاشم و اصحاب کے ہمراہ. اور روایت میں ہے کہ جابر میرے مولا کی قبر پہ چاہنے والے ہیں نا، میرے مولا امام حسین کی قبر کے قریب آئے ہیں، تین مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا اور غش کھا کے گر گئے. اور اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ جب ہوش میں آئے تو دیکھا زبان پتا السلام علیکم یا علیکم یا اہل اللہ، اے اللہ والو آپ پہ میرا سلام ہو. اب جب میرے مولا اپنے قافلے کے ہمراہ پہنچتے ہیں، اب وہاں سے اصحاب کو ہٹایا گیا چونکہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں آ رہی ہیں، اہل حرم کی خواتین آ رہی ہیں، بیبیاں پہنچتی ہیں، شہزادی نے اپنے کو مولا کی قبر پہ گرا لیا. روایت میں ہے حضرت زینب امام حسین کی قبر سے لپٹ گئی. ارے میں جی چاہتا ہے عرض کروں کہ شہزادی کے لیے گویا کربلا کا پورا واقعہ دوبارہ نگاہوں کے سامنے آ گیا. میرا جی سوچتا ہے شہزادی نے سوچا ہوگا کس انداز سے ابوالفضل عباس کے شان قلم ہوئے، اور آیت اللہ سیبویہ نے خواب میں دیکھا مولا ابوالفضل کو مصائب کے سلسلے میں، کہا مولا کون سے مصائب کی آپ بات فرما رہے ہیں. کہا ہر شہید، کربلا کا ہر شہید جب ایک مرتبہ فرمایا جب زمین پہ گرا ہے تو اس کے ہاتھ سالم تھے، مگر میں جب زمین پہ گرا گھوڑے سے تو ہاتھ کٹے ہوئے تھے، دوبارہ تیر بدن میں پیوستہ ہو گئے. تو شہزادی کے ذہن میں میرا دل سوچتا ہے یہ ساری تصویر گزری ہوگی. ارے کس انداز سے جناب قاسم آئے تھے چچا سے اجازت دینے کے لیے، یہاں تک کہ مولا نے گلے سے لگا لیا، بھیا کی نشانی کو گلے سے لگا لیا، اور چچا بھتیجے اتنا روئے کہ روایت کہتی دونوں غش کھا کے گر گئے. پھر شہزادی زینب عزادار
یارو جب کوئی بے ہوش ہوتا ہے تو آپ کیسے ہوش میں لاتے ہیں, پانی چھلکتے تو ہائے زینب کیا کرے, جب کوئی پانی نہیں ہے آنسو کو چھلکنا شروع کیا, شہزادی کے آنسو سے ہوش میں آئے. میرا جی سوچتا ہے کہ شہزادی کے سامنے وہ منظر بھی آیا ہوگا کہ جب جناب فضا نے آ کے کہا کہ اون محمد آئے ہیں, وہ شہزادی نے ملنے سے انکار کر دیا کہ میں نے ان کو واپس آنے کے لیے نہیں بھیجا. اب جو فضا نے اصرار کیا تو جا کے دیکھا کہ اون محمد کے جنازے آئے ہیں, اون محمد کا جنازہ وہاں رکھا ہوا ہے. میرا جی سوچتا ہے کہ شہزادی نے سوچا ہوگا کس انداز سے میرے مولا رخصت آخر کو آئے, کس انداز سے علی اصغر کو گودی میں لیے ہوئے, 6 مہینے کا بچہ گودی میں لیے ہوئے, انا للہ و انا الیہ راجعون, رضم بقضائہ و تسلیما لامر کہتے جاتے ہیں. اور یہ واحد جنازہ ہے جناب علی اصغر کا عزادار ہو جسے مولا نے دفن کیا. ارے کیسے دفن کیا, تلوار کی نوک سے قبر کھودی علی اصغر کی, اس ننے جنازے کو دفن کیا. اور میرا جی سوچتا ہے کہ شہزادی کو وہ منظر یاد آیا ہوگا کہ جب میرے مولا اس گودال میں تھے, وہ شمرو جالس نالا صدر ہی شمر مولا کے سیرے پہ سوار, ریش مبارک کو تھامے ہوئے پسے گردن سے زبا کر رہا ہے, اور شہزادی خاموش نہیں رہی ظلم کے اوپر. عمر ابن سعد کو مخاطب کر کے کہا, ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ, ارے میرا ماں جایا زبا کیا جا رہا ہے تو کھڑا دیکھ رہا ہے, ہمارا سلام ہو ان جنازوں پہ جن کے سروں کو نیزوں پہ بلند کیا گیا, ہمارا سلام ہو ان جنازوں پہ جو بیروں کفن پڑے رہے, ہمارا سلام ہو ان بیویوں پہ کہ جو لات ماتل وجود چہروں کو مارتی ہوئی ناشرات شور بالوں کے بکھراتی ہوئی بہن.
الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون. الهي بحق الزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها, پڑھا پرچم اسلام کو سر بلند فرما, پرچم کفر و شرک و نفاق کو سر نگوں فرما, انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما, تمام علماء ربانیین تمام مراجع کرام بالخصوص رہبر انقلاب کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ, تمام مجاہدین اسلام کی توفیق میں اضافہ فرما, تمام مومنین کی جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما, بالخصوص جو مومنین سید الشہداء کی زیارت اربعین پہ گئے ہیں, خدایا تمام مومنین کو عزاداران امام مظلوم کو جہاں جہاں وہ مستضعف ہیں ان کی حمایت فرما, تمام مومنین کی مشورہ حاجات کو پورا فرما, تمام مومنین کو وظائف شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما,